الرحمن الرحيم کل ہم نے تفصیل کے ساتھ میراث کا رکن بیان کیا تھا اور میراث کے احکام بیان کیے تھے، اور آخر میں یہ بات بتائی تھی کہ یہ میراث اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیز ہے، اس میں اپنے عقل کو اور اپنی حکمت کو اور اپنے فہم کو دخل نہ دیجئے کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے حصے سے کسی کو کچھ زیادہ دے دیں، کسی کو کچھ کم دے دیں، اور یہ سمجھیں کہ بھائی اللہ کی سمجھ میں نہیں آیا تو ہماری سمجھ میں کچھ زیادہ آ رہا ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہ کریں، بلکہ جو اللہ نے حصے رکھے ہیں وہی حصے دیں لوگوں کو، الا یہ کہ فرض کیجئے کوئی بچہ معذور ہے، آپ کا کوئی بچہ معذور ہے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کمانے کے قابل نہیں ہے، کوئی اور پریشانی ہے، اب آپ نے کوئی خاص چیز اس کے لیے متعین کر دی کہ اس کی زندگی آرام سے گزرتی رہے، تو اس کی گنجائش ہے کہ اپنی زندگی میں ایسا کر سکتے ہیں، حکمت ہے اس کی، مسئلہ سمجھ میں آتی ہے، ضابطے اور قانون جو بنتے ہیں ان کی پوری پوری رعایت کرنا چاہیے، البتہ مستثنیات ہر قانون میں ہوتے ہیں، اور وہ اگر دین کے مزاج کے مطابق ہوں، وہ عمل آپ کا دین کے مزاج کے مطابق ہو تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے ایک بات یہ کہی ہے کہ خاتون کو اگر آپ نے نکاح کرتے وقت مہر دیا ہے اور ڈھیر سارا مہر دیا ہے، تو طلاق کے بعد مہر واپس نہ لیں، مہر اس کو دے دیا تو دے دیا، اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو کچھ اور بھی چیزیں دی ہیں، اگر آپ نے ساز و سامان دیا، تحائف دیے ہیں، تو وہ تحفے بھی واپس نہ لیں، وہ بھی اسی کی ملکیت ہے۔ یہ کم از کم یہ کشادہ دلی انسان کے اندر ہونا چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو حساب لگنا شروع ہوتا ہے کہ اس کا گھر سے کیا آیا تھا، میرے گھر سے کیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیے ہوئے تحفے کو واپس لینا ایسا برا ہے جیسے کتا قے کرتا ہے اور اپنی قے چاٹتا ہے، یعنی بلاغت دیکھیے، میں کسی چیز کی برائی بیان کرنے کے لیے اگر دو رات لگاؤں تو ایسی گھن نہیں آئے گی آپ کو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں ایک بات سمجھائی اور فوراً سمجھ میں آ گئی۔ تو جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کریم، اتنا مکروہ، اتنا خراب بتایا ہے، وہ انسان کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ ایک بار ایسا ہوا، مہر کے سلسلے میں چند باتیں سن لیجئے، کام آئیں گی۔ مہر معاشرے میں آپ کے جو حالات ہیں، جو آپ کا اسٹیٹس ہے، جو حیثیت ہے، اس کے مطابق مہر ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ڈیکوریشن میں تو لوگ ہزارہا روپیہ صرف کر دیتے ہیں، مہندی مناتے ہیں اس میں ہزارہا روپیہ صرف ہو جاتا ہے، جب مہر کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے فاطمی مہر مانیں گے 30 روپیہ ہوگا، وہ کیا تک ہے ان دونوں باتوں میں، کیا نسبت ہے ان بات میں، حالانکہ وہ مہر تو اس خاتون کی عزت نفس کا ایک بدل ہے۔ تو آپ نے اپنی خاتون کو اتنا کم قیمت اگر سمجھا ہے تو یہ صحیح نہیں کیا ہے۔ مگر یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ مہر بڑھائے چلا جائے، آدمی بڑھائے چلا جائے، جیسے ہمارے یہاں رواج ہو گیا لاکھوں میں ہوتا ہے، اور آپ دولہا میاں سے پوچھیں کہ صاحب یہ 5 لاکھ کا مہر باندھ رہے ہیں آپ کا، ٹھیک ہے، وہ کہاں سب باندھو، چپکے سے یہ کہتا ہے دل میں کہ کس نے لیا ہے اور کس نے لیا ہے، کون دینے والا ہے، کون لینے والا ہے، یہ جائز نہیں، نکاح نہیں ہوا۔ نکاح کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نیت ہو مہر دینے کی، اور قرآن و حدیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مہر نقد دینا چاہیے، اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر تم طلاق دو تو مہر دیا ہوا واپس مت لو، اس کے معنی یہ ہے کہ دے چکے ہو، نکاح کا وقت دیا جا چکا ہے تبھی تو واپس لینے کی بات کہے گا قرآن. تو مہر کے بارے میں ایک بات تو یہ یاد رکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہر فاطمی کے پیچھے چکر میں بھی نہ پڑھیں کہ کم سے کم مہر ہو. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے تقریر کر رہے تھے اور سمجھا رہے تھے لوگوں کو کہ لوگوں یہ اجمیوں کی طرح تم مت ہو جانا, یہ بڑے بڑے مہر باندھتے ہیں, تم ایسا مت کرنا, مہر میں اعتدال رکھنا. ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے کہا عمر فاروق کو مخاطب کر کے کہ عمر تم کون ہوتے ہو ہمارا مہر گھٹانے والے, جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا گیا کہا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اگر تم نے کسی عورت کو ڈھور ڈھیر سا مال بھی دیا ہے مہر میں تو اللہ تو ہمیں ڈھیر سا دلوا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم مہر کم کرو, تم کون ہوتے ہو؟ تو حضرت عمر نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ کہا افتا عمر واصاب خاص نساء ممرا, عورت نے سچ کہا اور عمر سے غلطی ہو گئی, واپس لے لی بات. اب یہ جرات بھی ہونا چاہیے کہ آدمی فوراً سمجھ جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے, وہ یہ ہے کہ خاتون کے ساتھ بیوی کے ساتھ عاشروہن بالمعروف, اس کے ساتھ بہت بہترین سلوک کرتے رہنا کہ کبھی جدا بھی ہو جائے تو تمہارے سلوک کو یاد رکھے. عاشروہن بالمعروف, بہترین سلوک اس کے ساتھ کرتے رہنا. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا, اگر اس کی کوئی ایک عادت کوئی ایک بات تمہیں ناپسند ہے تو تم ذرا گہری نگاہ ڈالو, بہت سی خوبیاں ہوں گی اس میں جو چند خرابیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گی, تو ان بھلائیوں پر, نیکیوں پر, ان اچھائیوں پر نگاہ رکھو, ان پر نگاہ نہ رکھو. اس کے بعد پھر فرمایا کہ حرام عورتیں کون کون سی ہیں. تو عرب میں رواج یہ تھا کہ باپ نے جس عورت سے نکاح کیا ہے انہوں نے طلاق دی تھی, بیٹے نے نکاح کر لیا. نادان تھے نا, دین نہیں تھا, صحیح کیا غلط کیا, حرام کیا حلال کیا نہیں معلوم تھا. اسی طرح عورتیں کی ذلت کی انتہا یہ تھی عرب میں کہ جب باپ کے انتقال کے بعد اس کی میراث تقسیم ہوتی تھی تو باپ کی بیویاں بھی بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی تھی. احسان سوچیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر کتنا عظیم احسان ہے, کس گندگی سے انہوں نے نکالا انسانوں کو. یہ گندگی تھی, غلاظت تھی, دلدل تھی غلاظت کی, اس غلاظت سے نکالنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ بخیل کوئی نہیں ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے. اور منبر پر جب پہنچ رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ تباہ ہو گیا وہ شخص, آپ نے کہا آمین. پوچھا لوگوں نے یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا منبر پر چڑھتے ہوئے؟ کہا جبریل امین آئے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا وہ ہلاک ہو گیا, تو میں نے کہا آمین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اگر آپ گنیں گے تو ماں باپ سے کہیں زیادہ ہے, ہمیں کچھ پتہ نہ ہوتا, نہ حلال کا, نہ حرام کا, نہ اچھائی کا, نہ برائی کا, نہ طیب کا, نہ حلال کا, کچھ پتہ نہیں تھا, اندھیرے میں بھٹکتے پھرتے. جعفر طیار کی تقریر ہے, کیڑے مکوڑے کھانے والے لوگ تھے ہم, کچھ نہیں جانتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ حلال کیا ہے, طیب کیا ہے, حرام کیا ہے, ناپاک کیا ہے. آپ خود سوچیں, صرف ایک بات اگر نگاہ میں ڈال لیں, آج دنیا کی کسی امت کے پاس, دنیا کی کسی ملت کے پاس طہارت کا تصور نہیں, پاکی کا تصور نہیں. صفائی کا تو ہے, کلین کر لیں گے, صفائی کر لیں گے, لیکن پاکی کا تصور نہیں ہے کہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے. کپڑا آپ دھو لیں صاف ہو جائے گا, لیکن جب تک پاک نہ کریں نماز کے لائق نہیں ہوگا، تین بار کھنگالیں پاک ہو جائے گا. پاکی کا تصور، آپ کا وضو ٹوٹ جائے، چار وضو دھو لیں آپ پاک ہو جائیں گے. تو طہارت کا تصور جو دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت بڑی بات ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، تم پر حرام ہیں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بنات الاخ بھائی کی بیٹیاں، بنات الاخت بہن کی بیٹیاں، امہاتکم اللاتی ارضانکم اور جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وہ اخواتکم من الرضاء اور وہ بہنیں جو رضاعت کی وجہ سے، دودھ کی وجہ سے دودھ شریک ہیں تمہاری، امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن اور وہ لے پالک لڑکیاں یا گود کی لڑکیاں تمہاری بیویوں کی جن کو تم نے اپنی بیوی بنایا، ان کی جو گود میں بچیاں ہیں وہ بھی حرام ہیں. ان کی حرمتوں کے بعد پھر اللہ تعالی نے حرام خوری اور حرام مال اور غلط تجارت، ان پر تقریر فرمائی ہے لمبی چوڑی. اس کے بعد جو بات شروع ہوتی ہے وہ خانگی زندگی سے متعلق ہے. خانگی زندگی میں سب سے پہلی حکومت انسان کی زندگی میں شروع ہوتی ہے، وہ شوہر اور بیوی سے شروع ہوتی ہے. گھر بنتا ہے نا تو یہ حکومت ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے. ہر گھر میں ایک ریاست ہے، اس ریاست کا ہیڈ کون ہو یہ سوال پیدا ہوا، صدر کون ہو اس کا یہ سوال پیدا ہوا. تو قرآن نے دو ٹک اعلان کیا ہے بلا شرکت غالب، بہت واضح اعلان کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، قوام مرد ہوں گے عورتوں پر، گھریلو اسٹیٹ کا صدر مرد ہوگا، نگرانی اس کی ہوگی. قوام علا کے معنی بھی سمجھ لینا چاہیے. عام طور پر ہم لوگ قوام علا کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ مرد دروغہ ہوگا گھر کا، ڈریں گے لوگ اس سے، جب وہ گھر میں آ جائے تو بچے خاموش ہو جائیں، ادھر ادھر بھاگ جائیں، بیوی بھی خاموش ہاتھ باندھے کھڑی رہے، یہ مفہوم نہیں. قوام علا کے معنی آتے ہیں ضرورتیں پوری کرنے والا، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، تحفظ کرنے والا، خدمت کرنے والا، یہ اتنے مفہوم آتے ہیں. ان تمام مفہوم میں ایک مرد گھر کا نگراں ہے، رہنما ہے، رہبر ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. اور آپ اس معاشرے میں لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہماری بیوی کما کر لاتی ہیں، تو بیوی ہماری ہیں اور وہ جاب کرنے جا رہی ہیں، تو ہماری خدمت کا وقت ادھر لگا دیا انہوں نے، لہذا ان کے مال میں ہمیں شریک ہونا چاہیے، جو کما کر لاتی اس میں ہم شریک ہو جائیں. تو ایسا نہیں ہے، بیوی جو کچھ کما کر لاتی ہے وہ اس کا مال ہے، اس پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے. آپ جو کچھ کما کر لاتے ہیں اس میں بیوی کا حق ہے، اس لیے کہ قوام اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا. آپ کو جب قوام بنایا ہے تو یہ دنیا میں قاعدہ ہے کہ ہر فضیلت اور ہر منصب کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ کو یہ فضیلت اور یہ منصب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ اسٹیٹ، گھر کے اسٹیٹ کے آپ صدر ہیں، تو اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. ذمہ داریاں یہ ہیں، بما انفقوا من اموالہم، کہ تم خرچ کرو گے گھر والیوں پر، گھر والی پر خرچ کرنا، نان نفقے کا بوجھ اٹھانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. وہ جاب کرے اس کی خوشی، ورنہ نہ کرے تو ساری ضرورتیں تم پوری کرو گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض و بما انفقوا. اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے عورت پر، کس وجہ سے؟ بما انفقوا من اموالهم، اس وجہ سے کہ وہ اپنا دل پسند مان، محنت کا مال اس پر خرچ کرتا ہے، اس کے نان نفقے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے. اور بما فضل اللہ، اس لیے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے ایک کو ایک پر، تو یہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے والا اگر کوئی انسان مصنف ہوتا تو یوں کہتا بما فضل اللہ الرجال علی النساء کہ جس طرح فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، اس لیے کہ گھریلو زندگی میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مرد ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کی حیثیت سے عورت پر فضیلت حاصل ہے مرد کو، شوہر کو. لیکن ایسا بھی تو ہے کہ یہی گھر جب اس گھر کی بیوی ماں بن جاتی ہے اور ماں کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو اب فضیلت ماں کی ہوگی یا بیٹے کی ہوگی؟ اب فضیلت عورت کی ہوگی، اس لیے اور اتنی فضیلت ہوگی کہ باپ کے مقابلے میں بھی تین گنا زیادہ ہوگی. ماں اگر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہ میں کس کی خدمت کروں، تو آپ نے فرمایا ماں کی. کہا پھر کس کی کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کی خدمت کرو. پھر پوچھا، پھر آپ نے فرمایا ماں کی خدمت کرو. چوتھی بار فرمایا کہ باپ کی خدمت کرو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ بڑا بلیغ ہے، بڑا معجز ہے، اعجاز کا شاہکار ہے. وہ ایک ایک لفظ بچک جچا تلا ہے، ہٹا نہیں سکتے کہیں سے. وہ بیمان فالصالحات قانتات حافظات للغیب، اس گھریلو زندگی میں جس کا قوام مرد کو بنایا گیا ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، حفاظت کرے، نگرانی کرے، تحفظ کا پورا سامان کرے. تحفظ کے پورے سامان میں ظاہر ہے کہ سکنا کی ذمہ داری ہوگی، سکنا کے معنی گھر، گھر کی ذمہ داری ہوگی، تحفظ محفوظ گھر دلوائے اسے رہنے کے لیے دے، ضروریات کا انتظام کرے، کھانے پینے کا انتظام کرے، قانونی انداز میں نہیں بلکہ محبت کے جذبے سے کرے. اس لیے کہ انسان اگر مرد ہے، حقیقی مرد جیسا کہ اسلام چاہتا ہے، تو اسے بیوی کو پہنا کر فخر محسوس ہوگا، عزت محسوس ہوگی. صرف یہی نہیں کہ بھئی قانوناً چونکہ ذمہ داری ہے، بہتر سے بہتر پہنا کر، بہتر سے بہتر کھلا کر، بہتر سے بہتر دے کر اسے فخر ہوگا، اسے اپنی بھلائی محسوس ہوگی، خوشی محسوس ہوگی، روحانی وجد اس پتاری ہوگا کہ میں نے حق ادا کیا. ٹھیک اسی طرح عورت کا کام کیا ہے؟ جب شوہر ایسا ہو کہ وہ ضروریات پوری کر رہا ہے، حفاظت و نگرانی بھی کر رہا ہے، سارے حقوق ادا کر رہا ہے، تو بیوی کا حق کیا ہے؟ فالصالحات، وہ نیک بنے، نیک عورت ہو، قانتات اطاعت گزار ہو، حافظات للغیب ما حفظ اللہ، اور اس شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی اولاد کی، اس کے مال کی، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، شوہر کو کہیں بے عزت نہ ہونے دے، ہو کوئی آنچ نہ آئے اس کی عزت پر، یہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ اطاعت گزار بھی ہو، صالحہ بھی ہو، نیک بھی ہو، نیک چلن بھی ہو، اور شوہر کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی بھی ہو، اس کے پسے پشت. اس میں مال کی حفاظت بھی آ جاتی ہے، گھر کی حفاظت بھی آ جاتی ہے، عزت و آبرو کی حفاظت بھی آ جاتی ہے، اولاد کی حفاظت بھی آ جاتی ہے، اولاد کو بھی ضائع نہ ہونے دے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی طرف سے آپ خطرہ ہو کہ وہ نافرمانی کریں گی تو انہیں سزا بھی دے سکتے ہیں آپ. سزا کا پہلا اسٹیج یہ ہے کہ نصیحت کریں، آپ سمجھائیں، بجھائیں، دلسوزی کے ساتھ بتائیں، پھر بھی نہ سمجھیں تو علیحدگی تھوڑی سی اختیار کر لیں، تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کریں، پھر بھی نہ مانیں، پھر بھی نہ مانے وہ، تو پھر اگر امکان ہو، ایسا موقع آ جائے خدا نخواستہ، تو مار بھی ہو سکتی ہے. لیکن ان شریف انسانوں کے معاشرے میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہاں تک اس اسٹیج تک شریف عورتیں نہیں جاتی ہیں. لیکن عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، لیکن تو اللہ تعالیٰ نے قانون تو سب بتایا، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ تجربہ کرنے لگے مار کے کہ اللہ نے کہا ہے لہذا تجربہ تو کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کی ضرورت خدا کرے آپ کو کبھی نہ پڑے. شریف خاتخواہ خاندانوں میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے بعد ایک بات اور کہی اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ سب اسٹیج تو ہیں سمجھانے بجھانے کے، لیکن اگر وہ پھر ٹھیک ہو جائیں، آپ کا کہنا ماننے لگیں، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، روش ٹھیک ہو جائے ان کی، کہنے سننے لگیں، تو پھر کرید کرید کے کوئی باتیں ایسی نہ نکالنا کہ جس سے اس پہ زیادتی کرنے کا رواج ہو جائے، جائز ہو جائے تمہارے لیے زیادتی کرنا. ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی وقتاً فوقتاً ایسی باتیں نکالتا ہے کہ کہاں سے اس پر حملہ کروں، کہاں سے اس کو ستاؤں، کہاں سے کوئی ایسی بات نکلے کہ جو میں اس کے ذہن کو ستاؤں. بے مقابلے تم اسے ستاؤ گے تو کہیں اللہ تمہیں ستانے پر نہ آ جائے، یہ نگاہ میں رکھو. اس کے بعد فرمایا کہ اگر شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو جائے، تو اختلاف کے بعد، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، اختلاف کے بعد یہ بہت کم ظرفی کی بات ہے کہ یکایک آدمی کہے طلاق دی یا چلی جاؤ ماں کے ہاں، یہ کم ظرفی کی بات ہے، کمزوری کی بات ہے، بزدلی کی بات ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اختلاف ہو جائے تو ایک آدمی اس خاندان کا، ایک آدمی اس خاندان کا لے لو اور صلح کی بات کر لو. اِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر ارادہ کریں گے دونوں اصلاح کا تو اللہ تعالیٰ کافی موافقت کی گنجائش نکال دے گا، اور دو انسان ایک جگہ رہیں گے تو کبھی نہ کبھی سرد گرم، جذبات میں گرمی، کبھی سردی، یہ سب ہوتا رہے گا، لیکن نباہ کرنا کمال ہے، کامرانی نباہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ذرا سی بات ہوئی اور آپ نے دو لفظ کہہ دیے. اور اس دن میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ طلاق خدا نخواستہ دینی پڑ جائے، وہ شاید وہ تقریر جو ہماری ہوئی تھی طلاق والی، وہ اس پہ بھی نہیں آئی ہے، اور وہ اس دن لوگ بھی کم رہ گئے تھے، لوگ چلے گئے تھے، کوئی بات تھی شاید. تو اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن میں طلاق کی اجازت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں جتنی حلال چیزیں ہیں سب میں زیادہ مبغوث چیز طلاق ہے، اس لیے بالکل آخری چارہ کار ہے کہ کوئی سبیل نہ رہے، کوئی طریقہ ہی نہ رہے، کوئی شکل ہی نہ رہے، تب کہیں جا کے آپ طلاق دے سکتے ہیں. ایک خاتون آئیں اور انہوں نے کہا امیر المومنین عمر فاروق سے کہا کہ میں اپنے شوہر سے خلع چاہتی، تو انہوں نے اسے ایک کمرے میں، اکیلے تنہا کمرے میں، چھوٹے کمرے میں بند کر دیا. رات بھر زمین تھی وہاں، کچھ تھا بھی نہیں. اور اس کے بعد انہوں نے صبح کو اسے نکالا، اور اس نے پوچھا عمر فاروق نے کہ یہ بتاؤ کہ اب بھی کیا خلا چاہتی ہوں، یہ سزا چاہتی ہوں کہ یہ خلا چاہتی ہوں؟ وہ سزا، رات بھر اندھیری کوٹھری میں تنہا بند کیا تھا اسے. تو کہنے لگی امیر المومنین، میری زندگی میں راحت کی رات تو یہی آئی تھی. تو آپ نے فوراً بلایا شوہر کو، خلا دلوا دی. وہ بدماش تھا لڑکا، غیر عورتوں سے رشتہ تھا اس کا، یہ عورت برداشت نہیں کرتی. تو خلا بھی بہت آخری چارہ کار ہے، طلاق بھی آخری چارہ کار ہے، اور اگر فرض کیے طلاق دینا پڑ ہی جائے تو حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے، طہر کی حالت میں طلاق دی جائے، اور ایک طلاق دی جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے، یعنی مدت گزارنے دی جائے عدت کی. اگر فرض کیجئے دوسرا طہر آ گیا تو رجوع کا حق ہے آپ کو، لیکن اگر اب بھی اتنی نفرت ہو گئی ہے تو پھر دوسرے طہر میں، یعنی حیض کی مدت گزر جائے، مہینہ گزر جائے، تو دوسرے مہینے کے طہر میں، پاکی میں، دوسری طلاق دی جائے، اور پھر بھی الگ نہ کیجئے، پھر بھی رہے آپ کے ساتھ. اس مدت میں عورت پر فقہا نے لکھا ہے کہ ذمہ داری ہے کہ وہ میک اپ کے ساتھ رہے، مناؤ سنگار کے ساتھ رہے. شوہر پر یہ ذمہ داری کہ اپنے گھر میں رکھے اسے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر رشتہ کر دے، تعلق پیدا ہو جائے. لیکن اگر تیسرا مہینہ بھی گزر جائے اسی طرح، تب وہ ہمیشہ کے لیے متلقہ ہو گئی، طلاق غلیظہ ہو گئی، اسے مغلقہ ہو گئی، اب اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اب اس سے نکاح کی ایک ہی شکل رہ جاتی ہے کہ کہیں اتفاق سے اس کا نکاح کہیں اور ہو، وہ شوہر بھی چھوڑ دے، طلاق دے دے، تو پھر اس پہلے تو شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی شکل نہیں. تو جس طلاق کو اتنا مشکل بنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ طلاق احسن کہلاتی ہے. طریقہ یہ ہے طلاق کا، لیکن یہ طریقہ طلاق جو میں نے عرض کیا یہ اسی شکل میں ہے جبکہ کوئی چارہ کار نہ ہو. اس میں بھی کتنی اسٹیجز ہیں تاکہ کبھی رجوع کرنا چاہیں تو ہو سکے. یہ ایک لیکن ہمارے یہاں اب ہو یہ گیا ہے کہ جہاں غصہ آیا اور فوراً تین طلاقیں دے دی، ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دی، اور پھر پریشان ہوتے ہیں اور آتے ہیں کہ صاحب کوئی حل بتائیے، میں نے غصے میں تین طلاقیں دے دی بیوی کو. اب وہ سمجھاتا ہے مفتی کو کہ صاحب میں نے غصے میں دی تھی. ارے اللہ کے بندے، غصے میں تو دی جاتی طلاقیں، خوشی میں تو نکاح کیا جاتا. تو لیکن وہ پریشانی کیا ہے؟ اس لیے کہ دین سے واقف نہیں. میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ ہم لوگوں کی غلطی بھی یہ ہے کہ ہم جب کبھی کوئی واعظ ہوگا، واعظ کی مجلس ہوگی، تقریر کی مجلس ہوگی، تو واعظ کائے پر ہوگا؟ روزے کی اہمیت پر. واعظ کائے پر ہوگا؟ پندرہویں کی اہمیت پر، نماز کی اہمیت پر، اور سیرت نبوی پر، اور بارہ وفات پر، ان چیزوں پر واعظ ہوں گے. لیکن کبھی یہ نہیں ہم نے کیا کہ آج ایک تقریر ہے جس میں طلاق کے مسائل بیان کیے جائیں گے، آج ایک مولانا تشریف لائیں گے، واعظ برمائیں گے اور مہر کے مسائل بیان ہوں گے، عدت کے مسائل بیان ہوں گے. حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسانی زندگی میں سب سے اہم پہلو یہی معاشرت کا گھریلو پہلو ہے، اس کے مسائل سب معلوم ہونا چاہیے، پاکی ناپاکی کے بھی اور اس کے بھی، یہ مسائل معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی کے ساتھ تو لمبی مدت رہنا ہوتا ہے، تم سفر پر جا رہے ہو اور ایک گھنٹے آدھے گھنٹے کی مصاحبت اور پڑوس پن جو تمہیں مل گیا ہے کسی مسافر کے ساتھ، اس کا بھی حق ہے. اس آدھے گھنٹے میں بھی ایسی چھاپ چھوڑو کہ وہ تمہیں یاد کرے کہ بھائی میں ٹرین میں جا رہا تھا، میری سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کی یہ باتیں مجھے یاد رہ گئیں. وہ اتنا محسوس کرے کہ جب والجارل جنوب، جو قریب میں بیٹھا ہے، ریل میں، جہاز میں، گھوڑے پر، اونٹ پر، راستے پر، ساتھ راستے کا ساتھی ہو گیا ہے، اس کا بھی حق بن جاتا ہے. تو بیوی تو پھر ساتھ کی رہنے والی ہے، اس کا حق کتنا بڑا ہوگا. اس کے بعد پھر ایک رکوع ہے جس کے بارے میں بس ابھی یہ سناتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. ایک رکوع ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ کہا، ان کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے یہ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود، مجھے قرآن سناؤ. قرآن کا کوئی رکوع سناؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ قرآن سناتے بھی تھے اور دوسروں سے سنتے بھی تھے، اور اس کا رواج ہمارے ہاں بہت کم ہو گیا. ایسا نہیں کرتے ہم لوگ کہ کبھی بیٹھے ہوں، مجلس ہو، اور کسی سے کہیں ہم بھائی لاؤ ایک دو رکوع سنا دو. یہ رواج کم ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، ہونا چاہیے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے. کہا، ہاں، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں. ایک اور روایت عبداللہ ابی ابن کعب کی بھی ہے، ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ تم سے قرآن سنوں. تو ابی ابن کعب نے کہا، یا رسول اللہ، کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا تھا؟ کہا، ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا تھا کہ ان سے قرآن سننا. ان کی چیخیں نکل گئیں، گھاڑے مار مار کر رونے لگے کہ میں اس لائق ہوں کہ اللہ نے میرا نام لیا کہ تم سے قرآن سنوں. بہرحال عبداللہ ابن مسعود سے کہا قرآن سناؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھانا شروع کیا. یہی رکوع جس کا میں نے کچھ آیتیں سنائی آپ کو. سناتے سناتے آخری آیت پر پہنچے, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اے محمد, اس وقت کیا حال ہوگا؟ اذا جینا من کل امت بشہید, جبکہ ہر امت میں سے ایک گواہ کو ہم اس امت پر گواہی کے لیے کھڑا کریں گے. وہ جینا بکالا ہا اولا شہیدا, اور تمہاری امت پر تمہیں گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پر میں نے پڑھی تو میری نگاہ اٹھی رسول اللہ کی طرف, تو میں نے دیکھا کہ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں, آنسو ٹپک رہے ہیں, برداشت نہیں ہوا ہم سے, اور مجھ سے کہہ رہے ہیں انتہے انتہے بس ٹھہرو ٹھہرو. کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ آخرت کی ذمہ داری انہیں یاد آئی کہ یہ امت جس کو میں نے دعوت پہنچائی ہے اس کو اس کے بارے میں کل گواہی دوں گا. اس میں بہت سے وہ بھی ہوں گے جنہوں نے میری اتباع نہیں کی ہوگی, میرا کہنے پر نہیں چلے ہوں گے, ان کے خلاف مجھے گواہی دینا پڑے گا. آپ بھی سوچیں, امت کی حیثیت سے آپ کو بھی ایک دن گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا بحیثیت امت, اس لیے کہ امت رسول اللہ کی امت یہ نبی کے مقام پر ہے. اب نبی تو ختم ہو گئے, نبی تو نہیں آئیں گے, لیکن آپ خاتم النبیین تھے تو اب نبی نہیں آئیں گے, لیکن یہ امت وہی کام انجام دے گی جو انبیاء اپنے وقتوں میں انجام دیتے رہے ہیں. تو اس امت کو دوسری امتوں کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا. آج اگر ہم نے دعوت کا کام نہیں کیا, ان امتوں کو دین نہیں پہنچایا, بات نہیں سمجھائی ان کو, تو کل حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے ذمہ داری دی تھی, تم نے پوری کی یا نہیں کی. اللہ کے رسول تو اپنی ذمہ داری پوری کر گئے اور عرفات کے میدان میں ہم سے گواہی لے گئے. ہم سب نے گواہی دی تھی کہ اللہ کے رسول آپ نے حق ادا کر دیا, دین پہنچا دیا. یہ امت, اس دور کی یہ امت یہ بھی گواہی دے کہ مسلمانوں نے اپنے قول سے, اپنے عمل سے, اپنے معاملات سے دین ہمیں ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا, اور ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ نہ قول سے ہم نے پہنچایا ہے نہ عمل سے پہنچایا ہے. قول سے پہنچانا تو آسان ہے, وہ بھی نہیں کیا ہے ہم نے. کہا ضرورت اس کی ہے کہ وہ قول سے بھی ہم پہنچائیں اور عمل سے بھی پہنچائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.